الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي إليه مصائر الخلق وعواقب الأمر نحمده على عظيم إحسانه ونير برهانه ونواني فضله وامتنانه حمدا يكون لحقه قضاء ولشكره أداء وإلى ثوابه مقربا ولحسن مزيده موجبا والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أمينه وحبيبه وخيرته من خلقه وحافظ سره ومبلغ رسالاته العبد المرتضى والنبي المجتبى والرسول المصطفى أبي القاسم محمد وآله الأطيبين الأطهرين الأكرمين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا لا سيما ابن الزهراء بقية الله وآيته الكبرى واللعنة الأبدية على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله الكريم في الذكر الحكيم وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين صلاة بزرگان محترم اس سے قبل عیسائی کریمہ کے سلسلے سے گفتگو کا آغاز ہو ایک مرتبہ سورہ حمد اور تین مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر تمام شہداء راہ اسلام خصوصاً افراد جو کل کراچی کے حادثے میں شہید ہوئے ہیں ان کو ایصال فرما دیں. کافی لوگوں نے التماس دعا آپ لوگوں سے ہم سے کی ہے. مشکلات ہیں, گرفتاریاں ہیں, شدائد ہیں, کچھ لوگ مریض ہیں, لہذا سب کے دعاؤں کی استجابت کے لیے مریضوں کے شفا یابی کے لیے اور دیگر مشکلات عزاداران سید و شہداء کی برطرف ہونے کے لیے ایک مرتبہ سب مل کر کے محمد اور آل محمد پر صلوات پڑھیں. یہ سورہ انبیاء کی آیت ہے جس میں جناب خالق کائنات کا یہ ارشاد ہے کہ ہم نے انہیں امام بنایا جو ہمارے امر سے ہدایت کرتے تھے اور ہم نے ان کی طرف کار خیر کرنے، نمازوں کو قائم کرنے اور زکوٰۃ دینے کی وحی کی، اور یہ سب کے سب وہ بندے تھے جو ہماری ہی عبادت کرتے تھے. اس آیہ کریمہ کے تبسط سے جو موضوع زیر بحث ہے وہ معرفت امام ہے. کل کی گفتگو میں آپ کے سامنے یہ بیان کیا گیا کہ معرفت امام کیوں ضروری ہے. اس لیے کہ معرفت امام واحد راستہ ہے خدا کی معرفت کا. امام کے علاوہ اہل بیت اطہار علیہم الصلاۃ والسلام کے علاوہ جتنے راستے پروردگار کی معرفت کے ہیں سب باطل ہیں. انسان معرفت الہی کا ڈھونگ تو رچا سکتا ہے لیکن معرفت الہی تک پہنچ نہیں سکتا، کیونکہ جب یہ جانتا ہی نہیں ہے کہ وہ کون ہے جسے پہچاننا ہے تو کیسے پہچانے گا. ممکن ہے کہ بنام خدا کسی مخلوق ذہنی تک پہنچا دے لیکن خدا تک نہیں پہنچ سکتا انسان. بغیر امام اور بغیر اہل بیت اطہار علیہم السلام کے. اس پر انشاءاللہ اور گفتگو بعد میں آپ کے سامنے ہوگی. لہذا معرفت امام ضروری ہے تاکہ ہم معرفت پروردگار تک پہنچیں. معرفت پروردگار کیوں ضروری ہے؟ اس لیے کہ وہ ہماری زندگی اور ہماری خلقت کا مقصد ہے. لہذا ضروری ہے کہ ہم معرفت حاصل کریں تاکہ ہماری زندگی بے ہدف اور بے مقصد نہ رہے. کوئی بھی عاقل کسی کام کو بغیر مقصد کے انجام نہیں دیتا. لہذا جب پروردگار عالم نے ہم کو کسی مقصد کے لیے پیدا کیا ہے تو ضروری ہے کہ ہم اس مقصد کو حاصل کریں. اور ایک بات اس جگہ پر کہہ کر کے بات کو آگے بڑھا رہا ہوں، وہ یہ کہ معرفت پروردگار کوئی ایسا مقصد نہیں ہے جو حاصل ہو جائے اور بس. جسے آپ دیکھیں مثلا ایک انسان نے کسی کمپنی میں کوئی وانٹ نکلی تھی، اس نے درخواست دے دی اور وہ اس میں قبول ہو گیا، اس کو اپائنٹمنٹ کر لیا گیا، اس کے بعد ختم ہو گئی. اتنا ہی مقصد تھا کہ وہاں تک پہنچ جائے، بس پہنچ گیا. اب اس کے بعد پھر وہ ختم ہو گئی بات. آپ کو مجلس میں آنا تھا، مجلس کے آنا مقصد تھا، آپ آگے فرشادہ میں بیٹھ گئے، مقصد ختم ہو گیا. لیکن معرفت پروردگار اس طریقے سے نہیں ہے کہ ہم نے معرفت حاصل کر لی ہے بس کام تمام ہو گیا، نہیں. کیونکہ معرفت کوئی مادی چیز نہیں ہے، معرفت کوئی ظاہری چیز نہیں ہے، بلکہ معرفت پروردگار ہر لمحہ انسان کو حاصل کرنا ہے. کیونکہ معرفت فلسفے اور منطق کے زبان میں مقولہ بالتشکیک ہے، یعنی معرفت میں درجات پائے جاتے ہیں. کوئی کسی درجے پر ہے، کوئی کسی درجے پر ہے، کوئی کسی درجے پر ہے. لہذا جس درجے پر بھی معرفت کی ہے اس کے بعد والا درجہ بھی باقی ہے، اور اگر اس درجے پہ پہنچ جاتا ہے تو اس کے بعد کے مدارج بھی باقی ہیں. کیونکہ معرفت خدا کوئی محدود چیز کا نام نہیں ہے. محدود ہو تو کیسے ہو جب وہ خود لامحدود ہے؟ جب وہ خود لامحدود ہے تو معرفت کس سے محدود ہوگی؟ اس کو بھی لامحدود ہونا ہے. اس نے آواز دی کل یوم ہوا فی شان, وہ ہر دن ایک شان ہے اس کی, ایک دن ایک نئی شان ہے اس کے لیے. تو جب وہ پروردگار ایسا ہے کہ کل یوم ہوا فی شان, تو پھر ہمارے لیے بھی ضروری ہے کہ ہم بھی ہر دن معرفت کے کسی نئے انداز پر ہوں. توجہ کیجیے گا, معرفت میں اضافہ ہو رہا ہو ہر وقت, کیونکہ اگر معرفت کے اضافے کی منزل نہ ہوتی تو اس طریقے سے ہم نے جو تاریخ میں انسانوں کی معرفت کے مدارج دیکھے ہیں وہ نہ دیکھتے. کوئی 10 درجے پر نہ ہوتا, کوئی 9 درجے پر نہ ہوتا, کوئی 8 درجے پر نہ ہوتا, سب برابر ہوتے. لیکن ایسا نہیں ہے, معرفت پیغمبر کے اصحاب کے درمیان بھی درجات ہیں, ائمہ طاہرین کے اصحاب اور ان کے ساتھیوں کے درمیان بھی درجات ہیں. اس کے معنی یہ کہ معرفت میں درجات پائے جاتے ہیں. لہذا ہر لمحہ انسان کو کوشش کرنا چاہیے کہ اپنے آپ کو بہاتا چلا جائے معرفت کی منزل پر. اور اب وہ معرفت کی منازل اور کیسے ہیں اس کو میں انشاءاللہ بعد میں عرض کروں گا آپ کے سامنے. بہرحال معرفت امام یعنی امام کو پہچاننا ہے, امام کی معرفت حاصل کرنی ہے. اور امام کا پہچاننا صرف یہ نہیں ہے کہ ہم ایک پاسپورٹ کی طریقے سے معرفت حاصل کر لیں, ان کا نام کیا تھا, ان کے والد کا نام کیا تھا, ان کی ماں کا نام کیا تھا, ان کا دادا کون تھا, ان کا نانا کون تھا, کہاں پیدا ہوئے, کہاں دفن ہوئے, یہ کوئی معرفت نہیں ہے. معرفت کے منازل ہیں, کچھ منزلیں وہ ہیں جو یہاں سے بیان ہو سکتی ہیں, کچھ منزلیں وہ جو یہاں سے بیان نہیں ہو سکتی, کیونکہ اس منزل پر گفتگو ہے کہ نہ کہنے والے میں اتنی صلاحیت ہے نہ سننے والوں میں وہ صلاحیت ہے. تعارف کی منزل تو نہیں ہے, کہ یہاں معرفت کی منزلیں ہیں امام کے لیے. کہ امام کہتے کسے ہیں, امام ہوتا کیا ہے امام, اسی لیے میں نے صرف اس آیہ کریمہ جس کو میں عنوان قرار دیا ہے اس کے اندر جو صفات بیان ہو رہے ہیں اس کو چنا ہے اپنے سننے والوں کے لیے. ورنہ امام کی معرفت, امام کے صفات کیا ہیں, امام کے کمالات کیا ہیں, امام کی نوری خلقت کیا ہے, یہ سب معرفت کی منزلیں ہیں. ابھی ہم نے امام کو کیا پہچانا, ہم اپنے مولا کائنات کو جانتے ہیں, ہم مولا کائنات کو کہاں نہ جانتے ہیں کہ 13 رجب کعبے کے اندر پیدا ہوئے, 13 رجب کعبے کے اندر آپ کا ظہور ہوا, یہاں سے شروع ہوتی ہے گفتگو. 21 رمضان مسجد الکوفہ میں آپ شہید ہو گئے. 13 رجب اور 21 رمضان کے درمیان محدود انسان کا نام علی نہیں ہے, اور یہ ہر معصوم کے لیے اسی طرح گفتگو. امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا 3 شعبان کو مدینہ میں پیدا ہوئے, 10 محرم کربلا میں شہید ہو گئے. اس 3 شعبان اور 10 محرم کے درمیان جو انسان گزر رہا ہے اس کا نام حسین ابن علی نہیں ہے. ہاں بچوں کو سمجھانے کے لیے یہ بات کہی جاتی ہے امام کی ولادت یا امام کا ظہور کب ہے, تاکہ یہی مسئلہ ولادت اور ظہور کچھ نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ ولادت کے معنی یہ ہے کہ یہاں سے شروع ہو رہے ہیں, ہم اور آپ تو یہاں سے شروع نہیں ہوئے. اگر ہمارا ہماری اور آپ کی جو ولادت ہوئی ہے اس کائنات میں ہے تو اس کے معنی نہیں کہ ہم یہاں سے شروع ہوئے ہیں. نہیں نہیں, الم آحد الیکم یا بنی آدم ان لا تعبدوا الشیطان, اے بنی آدم کیا ہم نے تم سے یہ عہد نہیں لیا تھا, بنی آدم آدم کی اولاد کیا ہم نے تم سے یہ عہد نہیں لیا تھا کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرنا, میری عبادت کرنا اور شیطان کی اطاعت نہ کرنا, یہ کب عہد لیا گیا؟ ہمارے اور آپ کے پیدا ہونے کے بعد جو فرشتہ آیا ہو تو بتائیے, پیدا ہونے کے بعد ایک فرشتہ آتا ہے وہ عہد لینے نہیں آتا, ہمیں لینے آتا ہے. صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد. تو یہ ایسا نہیں کہ اگر کوئی ولادت کی مانی ہے کہ امام یہاں سے شروع ہو رہا ہے, شروع ہو نہیں, ہم یہاں سے شروع نہ ہوتے, امام یہاں سے شروع ہوں گے. اور ان کی ابتدا تو سوائے پروردگار کے کوئی جانتا ہی نہیں ہے, امام کی ابتدا کو سوائے ذات واجب کے کوئی جانتا ہی نہیں ہے. جانے کیسے ہو تو جانے. تو بہرحال یہ بچوں کے لیے کہا جاتا ہے کہ امام محمد صلی اللہ علیہ وسلم 3 شعبان کو آپ کی ولادت ہوئی, 4 ہجری مثلاً, 10 محرم سلسلہ میں آپ کی شہادت. بچوں کو سمجھانے کے لیے ہے, اس محدود زمانے میں رہنے والے کا نام امام حسین نہیں ہے, ہر امام کے لیے ہی گفتگو ہے. پھر کیا مطلب ہے امام کا, بھی ایک منزل ہے معرفت کے لیے کہ انسان کم از کم اتنا تو پہچانے
اور آج آپ دیکھ لیجیے مال آصف کہنا پڑتا ہے ہمیں, کتنے لوگوں کے نام یاد ہے, کتنے کرکٹرز کے نام یاد ہے, کتنے فٹ بالرز کے نام یاد ہے, کتنے الٹے سیدھے ہر انسان کے نام یاد ہے, لیکن ذرا اچانک کسی نے پوچھا دسواں امام تو کبھی محمد نبی ہے کبھی علی تقی ہے, یعنی ماں جن کی معرفت کے لیے ہم پیدا ہوئے ہیں, جن کی معرفت کے لیے ہمیں کائنات میں بھیجا گیا ہے, اور ہم معرفت کے اس الف بے کی منزل پر نہیں آ پا رہے. کیا یہ حیف نہیں ہے ہمارے اور آپ کے لیے؟ میں اپنے لیے عرض کر رہا ہوں, کیا یہ حیف نہیں ہے کہ اس طریقے سے بھی امام کو نہ پہچان سکے؟ تو ایک منزل تو یہ ہے جو ظاہری معرفت ہے, اسے کہا جاتا پہچانو کون ہے کیا ہے. اس کے علاوہ ایک منزل ہے ان کے صفات کی منزل ہے, تو ان کے صفات کیسے ہیں؟ علم امام یعنی کیا, شجاعت امام یعنی کیا, امام کے سخاوت کی منزل کیا ہے, یہ ایک منزل ہے. امام کے کمالات کتنے ہیں, کمال امام کسے کہا جاتا ہے؟ کمال امام یہ نہیں ہے کہ شجاعت کا کمال یہ ہے کہ در خیبر اٹھا لیا, نہیں, یہ تو بہت پست منزل ہے علی ابن ابی طالب کے لیے. میں نے اس سے پہلے آپ کے سامنے کہا تھا, دوبارہ اسے کہنا نہیں چاہتا دنیا کو, یہ بہت چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں ائمہ تحریر کے لیے. اور اگر کسی نے معجزات کے ذریعے سے امام کو پہچانا تو کیا پہچانا؟ ایک صلوات پڑھے محمد اور آل محمد. بہت ایمان بڑی بلند منزل کا نام ہے, لیکن اب میں صرف اسی حد تک رہنا چاہتا ہوں جو جس آیت کو میں نے اپنے لیے اختیار کیا ہے. تو معرفت کی منزل, معرفت امام کی, اس کے لیے ہم اور آپ پیدا کیے گئے اور اس کائنات میں بھیجے گئے ہیں معرفت حاصل کرنے کے لیے. یہ آیت کریمہ جس کو میں آپ کے سامنے برابر پڑھ رہا ہوں, اس میں 10 صفتوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے امام کی, توجہ کیجیے گا. پہلی صفت کیا ہے؟ وجعلناہم, ہم نے انہیں بنایا. یہ خود ایک صفت ہے, ایک معرفت ہے امام کے لیے, توجہ کیجیے گا. میں اس پر گفتگو کر چکا ہوں, دوبارہ نہیں کروں گا. یہ خود ایک صفت رب کے لیے آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں, یہ ایک صفت بن کر کے سامنے آئی ہے, ایک کوالٹی ہے امامت کی, توجہ کیجیے گا. کیوں؟ وجعلناہم, ہم نے انہیں بنایا, اس کے معنی یہ ہے کہ امام وہ ہوتا ہے جسے ہم بناتے ہیں. خود ایک صفت ہے, اور اسے بہت سی باتیں تھی جو میں عرض کر چکا اس سے پہلے سال گزشتہ میں. امام وہ ہوتا ہے جسے ہم بناتے ہیں, تم کسی کو امام نہیں بنا سکتے, کچھ بھی بنا لو توجہ کیجیے گا. چاہے کچھ بنا لو, بنا سکتے ہو, ہم تمہارے بنانے کا انکار نہیں کر رہے, تم بنا سکتے ہو, جو چاہے بنا لو, لیکن کسی کو تم امام نہیں بنا سکتے. توجہ کیجیے گا, کیونکہ یہ ہمارا اختیار ہے, ہم امام بناتے ہیں. اس پر گفتگو تھوڑی سی آج ہوگی دوسرے انداز میں. وجعلناہم, یہ پہلی صفت امام کی, اس آیہ کریمہ میں. وجعلناہم ائمتن, ہم نے انہیں بنایا ہے اور ہم نے انہیں امام بنایا ہے. امام یعنی پیشوا, امام یعنی قائد, امام یعنی آگے رہنے والا. امام وہ نہیں ہوتا جس کے آگے آگے قوم چلے, نہیں, امام وہ نہیں ہوتا جو قوم سے کسی صفت میں مدد چاہے. امام وہ نہیں ہوتا جو اپنی ہدایت میں قوم کا محتاج ہو. امام وہ نہیں ہوتا جو اپنی جہالت کو قوم کے مشورے سے دور کرے. آج ان باتوں کو آپ محسوس کر ہی رہے ہوں گے. امام وہ نہیں ہوتا کہ جو قوم کا محتاج ہوتا ہے, نہیں, امام وہ ہوتا ہے جو ہر صفت کمالیہ میں سب سے آگے نظر آتا ہے. اگر شجاعت کی منزل ہے تب بھی امام سب سے آگے نظر آئے گا, اگر سخاوت کی منزل ہے تب بھی امام سب سے آگے نظر آئے گا, اگر صبر کی منزل ہے تب بھی امام سب سے آگے نظر آئے گا. ہر میدان کمال میں جو سب سے آگے نظر آتا ہے اسے امام کہا جاتا ہے. صلوات کر دے محمد علیہ وسلم. Thank you.
سے اشارہ کر تو رہے لوگ کہ میں آپ سے ایسے ایسے کہوں, لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ شاید جگہ غالباً اگر ہو سکتا ہے تھوڑا تھوڑا سا آگے بڑھ جائے, اگر ممکن ہے تو ورنہ تو لگ نہیں رہا ہے کہ جگہ ہوگی ہال کے اندر. یہ دو صفتیں میں نے اس پر سالے کو جشتا جتنا مجھ سے ہو سکتا تھا بحث کی تھی آپ کے سامنے. پہلی منزل وہ جعل نہ ہو, اس کا جعل اس کا قرار دینا پروردگار کی طرف سے ہے کہ جو نبوت کے لیے ہو, رسالت کے لیے ہو, خلافت کے لیے ہو, امامت کے لیے ہو, جتنے بھی عہدہائے الہی ہیں سب کا جعل مل جانب اللہ ہے. سب میں اسی وقت اہمیت پیدا ہوتی ہے کہ وہ جعل مل جانب اللہ ہو, ایک مرحلہ. اور دوسری بات یہ کہ ان پروردگار عالم نے انہیں امام بنایا, پیشوا ہیں, رہبر ہیں, قائد ہیں, ہر مقام پر آگے نظر آنے والے ہیں. اور یہ جلدی سے بات کو عرض کروں, آپ اسے محسوس کیجئے گا جو عرض کر رہا ہوں, کیونکہ وضاحت ہو نہیں سکتی اس کی, میں کیسے آپ کے سامنے عرض کروں. یہ جو چیزیں ہیں کہ ہم نے انہیں بنایا یا ان کو امام بنایا, یہ خالی مفہوم گفتگو نہیں ہے, الفاظ صرف نہیں ہے کہ ہم نے انہیں امام بنایا. نہیں نہیں, ان الفاظ کے پیچھے ایک حقیقت ہے, یعنی اگر وہ امام ہیں تو ان کا وجود ایسا ہے کہ ہر منزل پر آگے نظر آئیں گے. میں نے عرض کیا کہ مطلب حدیث کی زیادہ نہیں ہو سکتی, اس لیے اچھا بات کر رہا ہوں. ایک لفظ ہم جسے بناتے ہیں, ہم نے کسی انسان کو مثلا کسی فوج کا کمانڈر بنا دیا, تو اس کمانڈر کی ذمہ داری ہے کہ آگے رہے. توجہ کیجیے گا, شاید بات کی واضح کر سکوں, اس کمانڈر کی ذمہ داری ہے کہ آگے رہے, لیکن ممکن ہے کہ نہ رہے, ممکن ہے کہ نہ رہے. ہم نے تعلیم مجھے کہا ہے ایسے منزلوں کو کہ جسے آگے رہنا چاہیے نا, وہ سب سے آگے تھا لیکن اس طرف دے ڈالیا ہے. تو ہم جسے بناتے ہیں وہاں پر اس کا امکان ہوتا ہے کہ وہ ہو یا نہ ہو. ہم نے کسی کو بنایا کہ سب مل کر کے ووٹ دیتے ہیں کہ آپ سب سے آگے رہیں گے, آپ قائد ہیں, آپ رہبر ہیں, آپ یہ ہیں, آپ وہ ہیں. ممکن ہے ہو, ممکن ہے نہ ہو, کیونکہ ایک لفظ ہے جو ہم نے اسے دیا ہے, اس سے زیادہ کچھ نہیں. لیکن اگر خدا امام بنا رہا ہے, بات الفاظ کی نہیں ہے, اس کے اندر صفات ایسے ہیں کہ وہ آگے رہے گا. تو خدا جب بناتا ہے تو وہ استعداد و صلاحیت و اہلیت عطا کرتا ہے, اور اہلیت و صلاحیت و استعداد کی وجہ سے بناتا ہے. ہو نہیں سکتا کہ آگے نہ رہے. توجہ دیجیے گا, جو خالی اعتبار نہیں ہے بلکہ حقائق ہے جو ان الفاظ کے پیچھے پائے جاتے ہیں. اور کیا کروں, بس میں گنجائش نہیں ہوتی کہ بہت واضح انداز میں گفتگو کی جائے. بہرحال تیسری صفت کیا ہے اسی آیت کے نظر میں, وجعلناہم ائمتاً, دو تیسرا کیا, یہدونا. امام کی صفت یہ ہے کہ وہ ہدایت کرتا ہے, یعنی امام وہ ہو ہی نہیں سکتا جو کسی لمحے بھی انسان کو گمراہی کی طرف لے جائے. سوال ہی پیدا ہوتا, اب گمراہی چاہے جیسی ہو, عقیدے کی گمراہی ہو, عمل کی گمراہی ہو, اخلاق کی گمراہی ہو, کسی بھی طرح کی گمراہی کی طرف اگر کوئی دعوت دیتا ہے تو وہ کچھ بھی ہو امام نہیں ہے. اور امام کے سائے میں جو پل جاتے ہیں ان پر بھی امام کا عکس آتا ہے. میں اس سے زیادہ واضح نہیں کہہ سکتا آپ کے سامنے کہ وہ بھی ہدایت کرتے ہیں. لیکن میں اس لفظ ہدایت پر کچھ دیر رکوں گا, میں نے پچھلے سال ہلکا سا اشارہ کیا تھا, اس سال ذرا اس کی وضاحت کر کے بات کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں. ہم نے ابراہیم کو اسحاق اور یعقوب عطا کیا نافلتن, وہ کلن جعلنا صالحین, اور ہم نے دونوں کو سب کو صالح بنایا, وہ جعلناہم ائمتن, اور ہم نے انہیں امام قرار دیا. جناب ابراہیم کو
جناب اسحاق کو اور جناب یعقوب کو قرآن مجید نے کم از کم تین مرجع ضمیر تو ہیں جو جعلناہم میں کہ ہم نے ان کو امام بنایا. توجہ کی جگہ اب ذرا سے بحث رکے گی یہاں پر تاکہ بات ہمارے بچوں کی نظر میں واضح ہو سکے. بزرگ تو مجھ سے بہتر جانتے ہیں. جناب ابراہیم تاریخ امام نبوت اور رسالت کا وہ نبی ہے کہ جس کے جتنے عہدہ الہی ہیں تقریباً سب ہیں جناب ابراہیم کے پاس. اور امام نے اس پر سند دی ہے, میں سجدے سے پہلے ہی پڑھ چکا ہوں, ان اللہ اتخذ ابراہیم خلیلا قبل ان یتخذہ عبدا, اس سے پہلے کہ خدا ابراہیم کو خلیل بناتا عبد بنایا. اور اس لفظ کو میں انشاءاللہ آخر کی تقریر میں واضح کروں گا آپ کے سامنے. اور جب عبد بنا لیا تو خلیل بنایا, وان اللہ اتخذ ابراہیم نبیا قبل ان یتخذہ خلیلا, اور اس سے پہلے کہ عبد بناتا خلیل, خلیل بناتا عبد بنایا, جب عبد بنا لیا تو خلیل بنایا, جب خلیل بنا لیا تو نبی بنایا, جب نبی بنا لیا تو امام بنایا. توجہ کیجیے میں جو بات عرض کر رہا ہوں, جب نبی بنا لیا تو امام بنایا. یہ حدیث کی روشنی میں, قرآن کی روشنی میں بھی یہی بات ہے. اب یہاں سے ذرا سی بات رکے گی اور شاید میں تمہارا سنگین ہوں لیکن جلدی جلدی عرض کروں گا. کیا ہے قرآن کی نظر میں؟ قرآن نے آواز دی سورہ بقرہ میں, وہ آپ سنتے رہتے ہمیشہ کی سنی ہوئی آیت ہے, وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبَّهُ بِكَلِمَاتٍ وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبَّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. توجہ کیجیے گا, پروردگار عالم نے کچھ کلمات کے ذریعے سے ابراہیم کا امتحان لیا. جب انہوں نے اس امتحان کو مکمل کر دیا یا خدا نے اس امتحان کو پورا کر دیا ابراہیم کے لیے, تو قدرت نے آواز دی, انی جاعلک کا للناس اماما, ہم تمہیں امام بنانے والے ہیں. توجہ کیجیے گا, ہم تمہیں لوگوں کے لیے امام بنانے والے ہیں. یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ نبوت اور رسالت کے بعد ہے امامت. نہیں, بات واضح نہیں ہوئی, کیسے کیسے نبوت اور رسالت کے بعد ہے امامت؟ کیونکہ پروردگار عالم نے امتحان لیا ابراہیم کا, اور جیسے ہی امام بنا دیا تو جو کیجیے گا, بات ایک سے دوسری ایک سے دوسری بات نکلے گی لیکن توجہ چاہتا ہوں. جب امام بنا لیا تو جناب ابراہیم نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے, آواز دی, ومن ذریتی, یعنی پروردگار اس امامت کو ہماری ذریت میں باقی رکھ یا باقی رکھے گا. دعا ہے ابراہیم کی جو ہدایت کر رہی ہے. فوراً جواب قدرت آیا, لا ینالو عہد الظالمین. ابراہیم دعا قبول تو ہے, یہ امامت تمہاری ذریت میں رہے گی تو, لیکن یہ ہوگا ظالموں تک نہیں پہنچے گا. نہیں, ابھی ایک بات اعتبار ہے لیکن میں اس لکھا ہوں, درست رکنا چاہتا ہوں, شاید میں نے اس سے پہلے کبھی کہا ہو لیکن پھر آپ کے سامنے گزارش کر رہا ہوں تاکہ اس آیت کی طرف سے بات واضح ہو جائے. لا ینالو عہد الظالمین, یہ عہدہ ظالموں تک نہیں پہنچے گا. خود اسی ایک لفظ سے امام کا معصوم ہونا ثابت ہو گیا. انسان ادھر ادھر کی باتوں میں الجھتا ہے, یہ معصوم ہے کہ نہیں ہے, کیسے؟ خود یہی ایک لفظ بتا رہا ہے کہ امام معصوم ہوتا ہے. کیسے؟ میں اس کو آپ کے سامنے ثابت کروں تاکہ بات واضح ہو جائے. امام معصوم ہوتا ہے, کیسے معصوم ہوتا ہے؟ تو قدرت نے کہا لا ینالو عہد الظالمین, ہمارا عہدہ ظالموں تک نہیں پہنچے گا. اچھا, پھر صرف ایک ہی عہدے کی بات نہیں, کہ جو بھی عہدی, جو بھی میرا عہدہ ہے, وہ کوئی بھی ہو, ایک بات کھلی کہی جا رہی, وہ نبوت ہو, وہ رسالت ہو, وہ خلافت ہو, وہ امامت ہو, کوئی بھی میرا عہدہ ظالم تک نہیں پہنچے گا. یعنی عہدہ الہی کا رکھنے والا معصوم ہوگا. کیسے؟ توجہ کیجیے, کیسے معصوم ہوگا؟ دیکھیے, لا ینالو عہد الظالمین, ہمارا عہدہ ظالموں تک نہیں پہنچے گا. توجہ چاہتا ہوں, اس ظلم کی چار صورتیں بن سکتی ہیں. چار صورتیں, کون کون سی صورتیں؟ پہلی صورت کہ انسان پوری عمر ظالم رہا ہو, از اول تا آخر. ایسے لوگ ہیں کائنات میں, تھے, تعجب نہ کیجیے گا, جو از اول من المہد الی اللہ ظالم ہے, تھے بھی اور ہوں گے بھی. لا ینالو عہد الظالمین کی ذمہ عرض کر رہا ہوں, پوری عمر ظالم رہا ہو, ایک. دوسرا, عمر کے پہلے حصے میں صحیح تھا، عمر کے بعد کے حصے میں ظالم ہو گیا. تاریخ میں ایسے بھی ہے، زبیر ہم میں سے تھا جب تک بیٹا نہیں پیدا ہوا، تو ظلم میں ایک بڑا ہوا ہے. اگر عمر کا تصور کریں، عمر کے ابتدائی حصے میں ظالم نہیں ہے، صحیح انسان ہے، عمر کے آخری حصے میں ظالم ہو گیا. دو، تیسری صورت دوسری صورت کو الٹ دیجئے کہ عمر کے شروع کے حصے میں ظالم تھا لیکن آخری حصے میں صحیح ہو گیا. تین، چوتھی صورت کے منت مہد اللہ ظالم رہا ہی نہیں. یہ چار ہی صورتیں بن سکتی ہیں، حسر عقلی ہے، آپ پانچویں صورت بنا ہی نہیں سکتے. یا پوری عمر پوری زندگی ظالم ہے، یا پوری زندگی غیر ظالم دو، یا زندگی کی ابتدا میں ظالم انتہا میں غیر ظالم، یا زندگی کی ابتدا میں غیر ظالم انتہا میں ظالم، یہ چار ہی صورتیں بن سکتی ہیں. تو دیکھیے گا، ان چار صورتوں میں وہ انسان جو شروع سے آخر تک ظالم رہا، یا عمر کے آخری حصے میں ظالم ہے، ان دو کے لیے خدا سے مہدے کی دعا کرنا مقام ابراہیمی سے بعید ہے. ابراہیم جیسا انسان، ابراہیم جیسا انسان کہ جو 16 برس کی عمر میں بتوں کو توڑ کے آگ میں جا رہا ہو. اور آپ کو معلوم ہے ظلم کی معراج کیا ہے؟ یا بنیا ان الشرک لظلم عظیم. اے میرے لال، شرک ظلم عظیم ہے. جناب سلیمان، جناب لقمان، ان الشرک لظلم عظیم، ظلم شرک ظلم عظیم ہے. یعنی اگر اس سے تعبیر کیا جائے تو یا پوری زندگی شرک، یا پوری زندگی موحد، یا زندگی کی ابتدا میں مشرک آخر میں موحد، یا زندگی کی ابتدا میں موحد آخر میں مشرک، یہ چار صورتیں بنتی ہیں. جو پوری زندگی مشرک رہا ہو یا زندگی کی آخری حصے مشرک ہو، اس کے لیے جناب ابراہیم دعا کر ہی نہیں سکتے، کیونکہ ابراہیم تنہا موحد ہے پوری کائنات میں. تنہا موحد ہے ابراہیم پوری کائنات میں، اکیلا الوہیت قائل ہے، اکیلا پروردگار کو ماننے والا، اکیلا ہے جو پوری قوم کے سامنے کھڑا ہوا ہے، اکیلا ہے جو اپنے چچا آزر سے جھگڑا کر رہا ہے، اکیلا ہے جو جا کر کے بتوں کو توڑ رہا ہے، اکیلا ہے جو وقت کے بادشاہ کی آنکھوں میں آ کے ڈال کے گفتگو کر رہا ہے، اکیلا ہے جو آگ کی طرف جا رہا ہے. ایسا انسان مشرک کے لیے دعا کرے اور دائر آئی کی سوال ہی نہیں ہوتا. جناب ابراہیم دعا کر ہی نہیں سکتے. دو صورتیں کر گئی، بچی دو صورتیں جو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے ذہن میں ہو سکتی ہے کہ شروع میں گڑبڑ تھا بیچارہ لیکن آخر میں تو ٹھیک ہو گیا. ایک مرحلہ، یا بھی پوری زندگی صحیح رہا ہو. یہ دو صورتیں لے کر کے ابراہیم دعا کر سکتے ہیں، ان میں سے ایک کو خدا نے کاٹ دیا، ایک صورت کو خدا نے کاٹ دیا کہ لا ینالو ایدی الظالمین، یعنی ظالم کو خدا نہیں ملے گا. اب بچی ایک ہی صورت جو من المہد للہد، ظلم جس کے قریب نہ آیا ہو. ظلم کی تین قسمیں ہیں، بات زیادہ نہ پہنچائے. ظلم کی تین قسمیں ہیں، یا ظلم اپنے نفس پر ہوگا، یا ظلم دوسروں پر ہوگا، یا ظلم خدا کے سلسلے میں آئے جس کو شرک کہا جاتا ہے. جو لوگوں پر ظلم ہے وہ بھی ظلم ہے، جو اپنے اوپر جو معصوم کی بنائی ہوئی تین صورتیں ہیں، جو اپنے اوپر ظلم ہے یہ بھی ظلم ہے. امام کون ہوگا جو اپنے اوپر بھی ظلم نہ کرے، دوسروں کے اوپر بھی ظلم نہ کرے، خدا کے سلسلے میں بھی ظلم نہ کرے. یعنی جو کسی حصے میں ظالم نہ رہا ہو، کسی عمر کے کسی حصے میں مشرک نہ رہا ہو، اسی کو عہدہ مل سکتا ہے. اور جن کی یہ عمر گزری ہو بتوں کے سامنے سجدہ. ینال وحد الظالمین، یہ ہمارا عہدہ ظالموں تک نہیں پہنچ سکتا، یعنی مشرق مشرق کوئی عہدہ الہی کو نہیں لے سکتا، عمر کے کسی حصے میں اگر شرک پایا جاتا ہے تو یہ عہدہ ہائے الہی اس کے نصیب میں نہیں ہے۔ آواز انی جاعلوں کا لنا سے امام توجہ کیجیے گا، ہم تمہیں لوگوں کا امام بنانے والے، کہ یہاں بھی وہی لفظ ہے انی جاعلوں کا، میں تمہیں بنانے والا ہوں، یعنی میرے علاوہ کوئی بنا نہیں سکتا امام، توجہ کیجیے گا۔ جناب ابراہیم کا امتحان لیا، جناب ابراہیم کو امامت کے لیے پروردگار نے کہا، توجہ کیجیے گا، جملہ اس کرنا چاہتا ہوں آپ کے سامنے، جناب ابراہیم نے کیا کہا، وہ من ذریتی، پروردگار میری ذریت میں، ذریت کی دعا وہ کرتا ہے جس کی ذریت ہو، اور اگر کوئی اپنی ذریت سے مایوس ہو چکا ہو تو وہ ذریت کی دعا نہیں کرتا، تو دیکھیے گا، اگر کسی کے پاس اولاد نہ ہو تو میں آپ کے پاس گیا، آپ نے کہا میں آپ کو یہ گاڑی دینے والا ہوں، آپ میں نے کہا میں میرے بیٹوں کو بھی یہ دیجیے گا، بیٹے آئی تو آپ ہنسیں گے نہیں اوپر، اور پھر ایسی منزل پر جب بڑھاپے کی منزل ہو کہ جہاں اولاد کے ہونے کا بھی سوال پیدا نہ ہو، جناب ابراہیم کو اولاد ملی کب آئے، توجہ کی جگہ، الحمدللہ الذی وہب لی اسحاق، پروردگار عالم کا شکر ہے جس نے ہم کو اسحاق عطا کیا، اعلی قبر سنی، ہمارے بڑھاپے میں، نہیں نہیں اور ذرا غور سے قرآن مجید کو دیکھیے، سورہ ہود آغاز دیتا ہے ابراہیم، اے پیغمبر ابراہیم کے مہمانوں کا تذکرہ ان لوگوں کے سامنے کیجیے، وہ کون ہے جناب ابراہیم کے مہمان آنے والے فرشتے ہیں، اس دخل علیہ قالوا سلاما قال انی منکم وجلون، ہم تم سے خوف زدہ ہیں، تو خوف زدہ کی منزل کیا تھی، توجہ کیجیے گا، اس مقام پر جناب ابراہیم کے پاس مہمان آئے، مہمان کون ہے، فرشتے ہیں، اپر مدار کے انسانوں کی صورت میں آئے، جناب ابراہیم نے فوراً ایک جمعے کو جلا دیا اور لا کر ان کے سامنے بھون کر کے رکھا کھانے کے لیے، تو جناب ابراہیم نے طریقہ بتایا کہ تم مہمان آئے تو نظریں نہ چرانا، یہ طریقہ ہوا کرتا ہے، سلام بولے محمد علی محمد، لا کر کے رکھا دیا، ان لوگوں نے غزہ کی طرف ہاتھ نہیں بڑھایا، سورہ ہجر اس کی منظر کشی کر رہا ہے کہ جب ولم فلما رائنہم لا فلما رائنہ ایدیہم لا تصلوا الیہ، جب انہوں نے دیکھا کہ ان کا ہاتھ غزہ کی طرف نہیں بڑھا، نہ کہہ رہا ہوں واؤ جیسا میں ہوں خیفہ، تو جناب ابراہیم کو یہ اچھا نہیں لگا اور خوف ان پر طاری ہوا، تو انہوں نے آواز دی لا تخف، آپ ڈریے نہیں، گھبرائیے نہیں، ہم قوم لوط کی طرف جا رہے ہیں اور ہم آپ کو بشارت دے رہے ہیں، تو میں چاہتا ہوں جملہ سننا چاہتا ہوں، آپ کو بشارت بشرنا کا مبشروں کا غلام علی پورے ہو، ہم آپ کو ایک غلام علی میں یہ بیٹے کی بشارت دے رہے ہیں، تو جناب ابراہیم نے کیا کہا، اب بشر تمونی علی مسنی الکبر، اب تم ہمیں بیٹے کی بشارت دے رہے ہو جو ہم اتنے بوڑھے ہو چکے، جب میں تو بشر ہوں اب کیا بشارت دینے آئے ہو، قرآن قرآن ہماری خطابت نہیں ہے، سب ماں تو بچوں آپ کیا بشارت دے رہے ہو، تو انہوں نے کیا جواب دیا آنے والوں نے، بشرنا کا بالحق فلن تکم من القانتین، ہم تمہیں حق کی بشارت دے رہے ہیں، مایوس ہونے والوں میں سے نہ ہو، یعنی اسباب ظاہری کے اعتبار سے جملہ بغور کیجیے گا، یہ مقام نبوت رسالت ہے، اسباب ظاہری کے اعتبار سے ان کے اس حصے پر پہنچ چکے ہیں کہ جہاں عادتاً اولاد نہیں ہوتی، اب سمجھے آپ کہ جناب ابراہیم کو بڑھاپے میں اولاد ملی، اور بڑھاپے میں اولاد ملی یہ واقعہ اس کے بعد کا ہے کہ ہم نے ابراہیم کو آزمایا، ابراہیم کو آزمایا گیا بڑھاپے میں، اور جب بڑھاپے میں آزمایا گیا تو پھر پروردگار عالم نے کہا انی جاعلوں کا للناس اماما، ہم نے انہیں امام بنایا ہے بڑھاپے کی صورت میں، اب ان کی صفت یہ ہے کہ یہدون، یہ ہدایت کرتے ہیں، تو دیکھیے گا یہ ہدایت کرتے ہیں، تو اب تک جو پوری عمر گزری ہے نبوت اور رسالت میں وہ کیا ہدایت کی منزل پر نہیں تھی، بس یہاں سے میں چل کے گزر گفتگو کے لیے زمین پر آرام کروں گا. میرے عزیز و جناب، اگر امام کی صفت ہے کہ یہ حضور امام ہدایت کرتا ہے تو یہ کہاں کس سے گیا؟ ابراہیم سے، جو خود نبی بھی ہے جو خود رسول بھی ہے. تو وہ نبی ہی کیا جو ہدایت نہ کرے، وہ رسول ہی کیا جو ہدایت نہ کرے. تو اب کیا کہا گیا کہ ہم نے ان کو امام بنایا جو ہدایت کرتے تھے ہدایت کرتے ہیں. یہ کوئی صفت نہیں ہے، اس کے معنی یہ ہے کہ وہ ہدایت اور ہے جو بعنوان نبی اور رسول کر رہے تھے، یہ ہدایت اور ہے جو بعنوان امام کریں گے. صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد. یہاں تو گفتگو آ گئی، وہ ہدایت کیا ہے کہ یہ بعنوان رسول کرتے تھے اور بعنوان امام کریں گے، اس کی انشاءاللہ کل گفتگو ہوگی اس پر آپ کے سامنے. لیکن ایک لفظ یہاں بیان کروں تاکہ ذہن میں شبہ نہ رہ جائے. واوجس منہم خیفہ، کہ ان کے جناب ابراہیم کو خوف پیدا ہوا ان آنے والوں سے. یا انہوں نے فرمایا کہ انی منکم وجلون، ہم تم لوگوں سے وجل، وجل یعنی میں خوف کی منزل پر ہے. ہمارے یہاں خوف ایک بری صفت سمجھی جاتی ہے جو فضیلت نہیں ہے، رذیلت ہے. تو جناب ابراہیم کے اندر یہ خوف کیسے آیا؟ وہ تو نبی ہیں، وہ تو رسول ہیں. لیکن میرا عزیز کو توجہ کیجیے گا، خوف صرف خوف یہ برا نہیں ہے کہ جو نبی کے اندر نہیں ہونا چاہیے. دیکھیں تین حالتیں ہیں خوف میں، جس کو اردو میں سب خوف کہا جاتا ہے، لیکن جب اس میں بحث ہوتی ہے تو تین حالتیں ہیں. ایک حالت شجاعت ہے، ایک حالت تحور ہے، ایک حالت جبن ہے. شجاعت درمیانی صفت ہے اور کمال ہے اور فضیلت ہے. تحور فضیلت نہیں ہے، جبن بھی فضیلت نہیں ہے. مطلب کیا ہے؟ خوف جو حالت ساری ہوتی ہے انسان پر، یعنی جب انسان کسی مکروہ یا کسی ایسی چیز کو لے کے اس سے ڈر جائے، ڈر کے کیا کرے گا؟ تو جو چاہتا ہوں، ڈر کے اپنا دفاع کرے گا یا بیٹھ جائے گا؟ اگر ڈر کے بیٹھ گیا تو جرم ہے، جو برا ہے. لیکن اگر اس خوف کی بنیاد پر اس نے ایکشن لیا اور دفاع کے لیے آمادہ ہوا، مقاومت کی، تو اس کو شجاعت کہتے ہیں، یہ برا نہیں ہے. خوف باعث بنتا ہے کہ انسان اس مکروہ چیز کے مقابلے میں کھڑا ہو اور کھڑا ہو کر کے اس کا دفاع کرے. کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جنہیں کچھ احساس ہی نہیں ہے، کسی بھی چیز میں کود پڑے جا کر کے وہ سمجھتے ہیں کہ ہم شجاع ہیں. نہیں، یہ شجاعت نہیں ہے، یہ تحور ہے. اسے بے باکی کہتے ہیں، اس کو بے احتیاطی کہتے ہیں. ہم کسی سے نہیں ڈرتے کچھ بھی ہو جائے. نہیں، یہ غلط ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ منزل احتیاط کی ہے اور شجاعت کے ساتھ ہے. جب یہ فیصلہ ہو گیا کہ اس کے ساتھ کھڑا ہونا ہے سامنے، اور پیچھے نہ ہٹنا، لیکن کوئی کچھ بھی کہے ہم تو کھڑے ہیں، یہ غلط ہے. دلیل میں دلیل دے رہا ہوں کہ بات والے ہو جائے. تحور اپنے آپ میں آپے سے باہر نکل جانا، جبن یعنی ڈر کے گھر میں بیٹھ جانا، ان دونوں کی درمیانی صفت کا نام ہے شجاعت. ان دونوں کی اردو میں جبن کو خوف کہتے ہیں، عربی میں خوف کے معنی وہ نہیں ہے. خوف وہ ہے جو پیدا ہوتا ہے، اس کے نتیجے میں یا شجاعت آتی ہے یا جبن آتا ہے. جبن بھی غلط ہے، تحور بھی غلط ہے، شجاعت درمیانی ہے. تو جو چاہتا ہوں میرے عزیزوں، ایک لفظ کہنا چاہتا ہوں، تحور وہ ہے کوئی کچھ بھی کہہ رہا ہو، ہمیں کرنا ہے جو کرنا ہے. جرم یہ ہے کہ ڈر کے گھر میں بیٹھ جائیں. شجاعت یہ ہے اپنی قوت کو صحیح مقام پر استعمال کرنا. تو جو چاہتا ہوں، اپنی قوت کو صحیح مقام پر استعمال کرنا. تلوار سے خط کھنچ گیا، تلوار سے خط کھنچ گیا، لیکن اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ اب کوئی کچھ کہے ہم نہیں مانیں گے. اس کو تحور کہتے ہیں. مرضی امام پر قوت کو کنٹرول کر لینا، یہ شجاعت ہے، کمال عباس ہے. اور صلوات کر دے محمد علیہ وسلم. Thank you.
اسی طریقے سے، اسی طریقے سے ہر صفت میں عفت کے لیے بھی یہی ہے، سخاوت کے لیے بھی یہی ہے، ہر چیز کے لیے۔ تو کسی نے کہا کہ حاتم تائی بہت بڑا مجھے اتنے دروازوں سے دیتا تھا، تو جواب دیا کہ ایک ہی سے ٹھیک سے دے دیتا، اتنے دروازوں سے دینے کی ضرورت کیوں ہوتی ہے، ایک ہی دروازے پر ٹھیک سے مل جاتا، جیسے آل محمد بھی یہاں تھا جو آ گیا، ایک ہی دروازے پر آیا، دوسرے کہیں جاننے کی ضرورت نہیں پڑی۔ ایک صلوات کرے محمد اور آل محمد۔ تو یہ مقام ابراہیمی ہے کہ جناب ابراہیم نبی بھی ہے، رسول بھی ہے۔ نبوت اور رسالت کو ہدایت سے جدا نہیں کیا جا سکتا۔ تب امامت کے لیے کیا ہے کہ یہ ہدایت کرتے ہیں؟ اس کے معنی یہ ہے کہ وہ ہدایت جو بعنوان نبی اور رسول ہے وہ اور ہے، اور وہ ہدایت جو بعنوان امام ہوگی یہ اور ہوگی۔ اور اس ہدایت کیا ہے اس کو انشاءاللہ کل آپ کے سامنے بیان کروں گا کہ اس ہدایت کے معنی کیا ہے جو امام کے لیے بیان ہوتی ہے، اور امام کی ہدایت میں اور نبی اور رسول کی ہدایت میں فرق کیا ہوتا ہے۔ میرے عزیزوں، اگر جب تک منازل واو سامنے نہ آ جائیں اس وقت تک بات سامنے نہیں آ سکتی ہے۔ اس طرح تو کہنا ٹھیک ہے کہ مقام امامت بالا تر ہے مقام نبوت سے بھی، مقام رسالت سے بھی، لیکن کیسے بالا تر ہے؟ قرآن کی آیات سے انہی مسائل کو حل کرنا ہے۔ اے صلوات کرے محمد اور آل محمد۔ انی جاعلک للناس اماما، ہم تمہیں امام بنانے والے ہیں لوگوں کا۔ یہ خدا وہ ہے جو ہم عطا کرتے ہیں انسان کو، ہمارے علاوہ کوئی امام نہیں بنا سکتا۔ جناب ابراہیم کو امام بنا دیا پروردگار عالم نے۔ جناب ابراہیم نے دعا کی اور بالکل نہیں رکھی، قدرت نے آواز دی لا ینالو اہدی الظالمین، یعنی اب جہاں جہاں امامت جا رہی ہے وہاں ظلم کا خاتمہ ہوتا جائے گا۔ جہاں امامت نظر آئے گی وہاں ظلم نہیں ہو سکتا، جہاں ظلم ہوگا وہاں امامت نہیں ہوگی، اور جہاں جہاں پر امامت رہے گی وہاں کہیں پر بھی ظلم نظر نہیں آ سکتا، کیونکہ امام نام ہی ہے ظلم کے خاتمے کا۔ امام نام ہی ہے ظلم کے خاتمے کا۔ یہی وجہ ہے کہ پیغمبر نے فرمایا آئے گا آنے والا، اور اس وقت آئے گا جب دنیا ظلم و جور سے بھر چکی ہو اور آ کر کے ظلم و جور کا خاتمہ کرے اور عدل و انصاف سے دنیا کو بھرے، کیونکہ امام ہوتا ہی وہ ہے جو دنیا کو ظلم سے پاک کر رہا ہو۔ آج دنیا بے چین ہے، یہ مظالم کیسے ختم ہو، ادھر کہیں مشکل پیدا ہو رہی ہے، ادھر کچھ لوگ اٹھ رہے ہیں، یہ اس بات کی علامت ہے کہ فکر بشری اس طرف جا رہی ہے کہ ہمیں کوئی عدالت پیدا کرنے والا چاہیے۔ انقلاب تو آ رہے ہیں، عدالت قائم نہیں ہو رہی۔ یہ انقلاب کا آنا اس بات کی علامت ہے کہ فکر بشری کسی عادل کی تلاش میں ہے، کسی عادل کی تلاش میں ہے، اور جس دن بشریت نے ان کے عدم ظہور کا احساس کر لیا اسی دن آنے والا کائنات میں آئے گا۔ اور صلوات کو دے محمد۔ لہذا ضروری ہے کہ ہم فراہم کریں ان مقامات کو کہ جہاں سے ظلم کے خاتمے کے لیے گفتگو ہو رہی ہو۔ توجہ کیجیے گا، ایسے ہی کسی کہنے والے نے کہا تھا کہ قتل حسین عصر میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ کسی نے اس کی اصلاح کر دی کہ نہیں یہ ہر کربلا تو غلط ہے، کربلا دوبارہ ہوگی نہیں، اسلام زندہ ہو گیا بس کربلا کے بعد۔ لیکن میری نظر میں وہ پہلا والا جملہ زیادہ معتبر ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ ضرورت شیری کی بنیاد پر اس ہر کربلا کے درمیان میں ذکر پوشیدہ ہے، یعنی یوں کہنے والا کہنا چاہتا تھا اسلام زندہ ہوتا ہے ہر ذکر کربلا کے بعد۔ جہاں پر بھی کربلا کا تذکرہ ہوگا وہاں پر اسلام میں حیات نو پڑے گی۔ توجہ کیجیے گا، وہاں اسلام میں حیات نو پڑے گی، کیونکہ اس کا تذکرہ ہے کہ جو ان کے بخشش بھی یقین ہارا یقین، ان کے لذت السجود ان زمین،
اس کا تذکرہ ہے جو بے یقینوں کو بھی یقین دینے والا تھا. اگر ہم اس کے تذکرے کو ڈھنگ سے کر دیں تو کیا معنی ہے کہ انقلاب پیدا نہ ہو؟ انقلاب کے معنی ہنگامہ نہیں ہوتا, انقلاب شروع ہوتا ہے اپنے نفس سے. بھی ہر انسان اگر اپنے اندر انقلاب پیدا کر لے تو خود بخود انقلاب آ جائے گا. پہلے ہم اپنے اندر تو انقلاب پیدا کریں, جہالت سے علم کی طرف انقلاب, گناہوں سے اطاعت کی طرف انقلاب. جیسے جیسے یہ انقلاب پیدا ہوتا جائے گا, اس کے معنی یہ ہے کہ ذکر کربلا کے ہم ڈھنگ سے کر بھی رہے ہیں اور ذکر کربلا ہم ڈھنگ سے سن بھی رہے ہیں. لہذا ہماری ذمہ داری ہے کہ جہاں بھی اس ذکر کے لیے کچھ ہو رہا ہو, وہاں جو بھی ہم سے ہو سکتا ہے اس ذکر کے نام پر دے. کیوں؟ یہ وہ تھے جنہوں نے اپنا سب کچھ دے دیا. تو اگر ہم سب کچھ نہیں دے سکتے تو کچھ تو دے ہی سکتے ہیں. ہاں میرے عزیزو, آپ کو معلوم ہے کہ اتنا بڑا پروگرام, اس کے لیے بہت چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے, لہٰذا جس سے جو ہو سکتا ہے. تو یہ یاد رکھیے گا, یہ معاملہ صرف امام حسین سے کرنا چاہیے اور انسانوں کسی سے نہیں. اور ہم نے دیکھا ہے کہ جو بھی تن من دھن کسی اعتبار سے آل محمد کے لیے کچھ صرف کرتا ہے, آل محمد اس کو اٹھا نہیں رکھتے. بس میرے عزیزو, یہ والنٹیئرز آپ کے سامنے ہیں اور مومنین, پھر سے آپ سے گزارش کی جا رہی ہے کہ صفائی کا خاص خیال رکھیں اور مجلس کے فوراً بعد باہر نہ کھڑے رہیں.
خواتین نے بچے چاکلیٹ وغیرہ اس میں بیسن اس میں ٹوائلٹ وغیرہ پہ,
خاص طور پہ خواتین سے گزارش ہے کہ بچے جو ہیں وہاں پہ ٹوائلٹ میں چاکلیٹ اور چنگم وغیرہ پھینک دیتے ہیں, اس سے بہت مشکل ہوتی ہے بعد میں انتظامیہ کو یہاں, تو اس کا خیال رکھیں. اور اس کے علاوہ باہر نہ کھڑے رہیں, رش نہ لگائیں اور اپنی گاڑیوں کو جو ہے کسی گھر کے آگے پارک نہ کریں. اس کے علاوہ جو حضرات جن کے پاس گاڑیاں ہیں ان سے گزارش ہے کہ جو بس سروس پرووائڈ کی جا رہی ہے اسے یوز نہ کریں اور اپنی گاڑیوں میں ہی آئیں. یہ بس سروس ان مومنین کے لیے ہے کہ جن کے پاس گاڑیاں نہیں ہیں. بر محمد وال محمد صلوات. بس میرے عزیزو, امام اسے کہا جاتا ہے جو کائنات سے ظلم کے خاتمے کے لیے آتا ہے. امام
نہ خود اس کے قریب ظلم ہوتا ہے اور نہ وہ کبھی ظلم کے سامنے جھک سکتا ہے. اور تاریخ میں آپ نے دیکھا ہے, تاریخ امامت میں کہیں ایسا نہیں دکھائی دے گا کہ کوئی بھی امام ظلم کے سامنے جھکا ہو. مصلحت وقت میں خاموش رہنا اور ہے, ظلم کے سامنے جھک جانا اور ہے. کبھی انشاءاللہ اس پر گفتگو کروں گا آپ کے سامنے. اور اسی ظلم کے خاتمے کے لیے جب ظلم اس منزل پر آ گیا کہ جہاں پر ظلم کو حق بنا کے پیش کیا جا رہا تھا, تو ایک ظلم کے خاتمے کے لیے اٹھا اور آواز دی کہ جب تک میں ہوں ظلم بنا میں حق سامنے نہیں آ سکتا. مسجد میں بیٹھے گفتگو کر رہے ہیں کہ قاصد آیا کہ آپ کو ولید بلا رہا ہے, تو کہا کہ تم چلو ہم آتے ہیں. آپس میں گفتگو ہونے لگی کہ اس وقت ولید ہمیں کیوں بلا رہا ہے, تو امام نے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ یزید کا باپ دنیا سے چلا گیا اور یزید تخت خلافت پہ بیٹھا ہے اور ہم سے بیعت لینے کے لیے ہم کو بلایا جا رہا ہے. ابھی یہ گفتگو ہو رہی تھی قاصد پھر آیا, کام کہہ چکے ہیں کہ تم چلو ہم آ رہے ہیں. امام بیت الشرف آئے, گھر آئے, اپنے جوانان بنی ہاشم کو ساتھ لیا اور لے کر کے دربار ولید کی طرف چلے. دربار کے باہر امام نے سب کو روک دیا, ولید نے ہمیں تنہا بلایا ہے, ہاں اگر ہماری آواز بلند ہو تو تم آ جانا. دربار میں امام گئے, ولید نے امام کا احترام کیا, کھڑا ہوا, امام کو برابر میں بٹھایا, بٹھانے کے بعد معاویہ کے دنیا سے جانے کی خبر دی. امام نے اسلامی دستور کے مطابق کہا انا للہ و انا الیہ راجعون, یعنی عقل ہو تو سمجھ لو کہ ہم اللہ کے لیے ہیں, ہم کسی غیر کی بیعت نہیں کرتے. اس کے بعد مجھے یزید خط دکھایا, امام نے کہا کہ سنو یہ مسئلہ رات کی تاریکی میں نہیں دن کی روشنی میں طے ہوگا, تم بھی لوگوں کو بلاؤ ہم بھی آتے ہیں, پھر دیکھتے ہیں ایونا حق بالخلافہ کہ کون خلافت کا مستحق ہے. ولید نے بات کو مان لیا, مروان نے کہا کہ چلے گئے دوبارہ ہاتھ نہیں آئیں گے, یا بیعت لے لیں یا سر قلم کر لیں. اتنا سننا تھا امام گھومنے یبنا زرکا اتختلونی امہو, اے میلگو چش والی کے بیٹے تو مجھے قتل کرے گا یا وہ. اس آواز کا بلند ہونا تھا کہ بنی ہاشم دربار میں داخل ہوا. جملہ کہوں آپ سے, میں نے تاریخ میں دیکھا تو نہیں ہے اسے, لیکن آپ سے پوچھتا ہوں ذرا دل پر ہاتھ رکھ کے بتائیے, جب بنی ہاشم دربار میں داخل ہوئے ہوں گے سب سے آگے آگے کون ہو؟ وجعلناہم ائمۃ یہدون, سب سے آگے آگے علی کا شیر ابو الفضل عباس, تلوار کے قبضے پر ہاتھ ہے, مولا کے چہرے پر نظر ہے. مولا نے اشارہ کیا عباس ابھی نہیں, بنی ہاشم میں انہیں حسین کو اپنے جھرمٹ میں لے کے دربار سے باہر آئے. شب 27 کا یہ واقعہ ہے, 27 کا دن گزرا, امام نے کہا ایک دن کی مہلت اور دے. رات آئی امام نے سفر کیا مدینے سے, راوی کہتا میں نے سوچا کہ چل کے دیکھوں ملک حجاز سفر کیسے کرتا ہے, شان سفر حسینی کیا ہے. یہ راوی کے جملے ہیں میں عرض کر رہا ہوں. کہا میں گیا, میں نے جا کر کے دیکھا تو جب منظر دیکھا کہ امام حسین کرسی پر بیٹھے ہیں, چاروں طرف جوانان بنی ہاشم موجود ہیں, کچھ محملیں ہیں جو سامنے بیٹھی ہیں گھروں کے. اور اس کے بعد امام حسین نے کہا بنی ہاشم اپنے اپنے محرموں کو سوار کرو. یہ جملہ سننا تھا, ایک ایک شخص اٹھا ایک ایک بیوی کو سوار کرنے لگا.
کہ اسی عالم میں میں نے دیکھا کہ بی بی گھر سے نکلنا چاہتی تھی تو حسین سرتا پکڑے ہو اور ایک جوان کی آواز آئی اہل مدینہ حد نظر پیچھے ہٹو. میں نے لوگوں سے پوچھا کہ یہ کیا ہوا, یہ کس کی آواز ہے؟ کہ علی کا بیٹا عباس ہے. کہ کیوں پیچھے ہٹا رہا ہے؟ کہ ہو نہ ہو نہ ہو اب زینب سوار ہونا چاہیے. سارے جوان بنی ہاشم کے آگے بڑھے, جناب زینب کو سب نے سوار کرا دیا. اس کے بعد ایک بیوی اپنے اپنی مہینے میں بیٹھتی رہی تو ساری بیویاں سوار ہو گئی. امام حسین نے کہا کہ بنی ہاشم اب تم بھی اپنے اپنے گھوڑوں میں سوار ہو جاؤ. سارے کے سارے لوگ امام کا حکم پاتے اپنے اپنے گھوڑوں میں بیٹھنے لگے. اب کیا ادب تو آپ دیکھیں, کوئی ایک لفظ امام سے آگے نہیں بڑھ رہا. سب گھوڑوں میں بیٹھنے لگے تھے کہ آواز آئی, اینا اینا قمر و بنی ہاشم, بنی ہاشم کا چاند کہاں ہے؟ ابو الفضل عباس سے کہتے ہوئے آگے بڑھے کہ لبیک لبیک یا سیدی. یہ جملے ہیں تاریخ کے, لبیک لبیک یا سیدی, اے میرے سید و سردار میں حاضر ہوں. امام حسین نے کیا کہا؟ عباس قدم لی جوادی, عباس میرے گھوڑے کو لاؤ. اس جملے کو یاد رکھیے گا میرے عزیزوں, عباس قدم لی جوادی, اے عباس میرے گھوڑے کو لاؤ. پھر ایک بار کہہ رہا ہوں, عباس قدم لی جوادی, عباس میرے گھوڑے کو لاؤ. ابو الفضل عباس گھوڑے کو لائے, رکاب کو تھاما, امام حسین سوار ہوئے. یہ قافلہ مدینے سے چلا گیا, 28 رجب کو یہ قافلہ چلا گیا. 4 شعبان کو حسین مکے آئے, 4 شعبان سے 8 ذی الحج تک امام حسین مکے میں رہے. 8 ذی الحج کو حسین ابن علی مکے کو خیر آباد کہہ کر کے حج کو عمرے سے بدل کے مکے سے چلے گئے. قافلہ حسینی چل رہا تھا, ایک جگہ پر یزید کا لشکر ملا, ایک یہود کا لشکر ملا. 1000 کی فوج لے کر کے وہ آئے ہیں. امام حسین نے دیکھا, سب سے پہلے نظر پڑی تو کیا دیکھا کہ چہرے پر آثار تشنگی نمایاں ہے. آواز کی مشکوں کے دہانے کھول دو, ان کے لشکر کو پانی پلاؤ. ایک شخص کہتا ہے کہ میں بہت زیادہ پیاسا تھا, اسی وجہ سے میں دیر میں پہنچا لشکر حسینی تک. لوگوں کو پانی پلایا جا رہا تھا, میں دیر میں پہنچا. جب پہنچا تو گر پڑا پیاس کے مارے, حسین خود آ کر کے مجھے پانی. امام حسین سے اور کی گفتگو ہوئی, ابھی اور جنگ کے ارادے سے نہیں آئے ہیں. کہا مجھے ابن زیاد نے بھیجا ہے کہ میں آپ کے ساتھ ساتھ رہوں, جہاں آپ سے مل جاؤں, کیونکہ آپ کے آنے کی خبر مل چکی تھی. جہاں آپ سے مل جاؤں آپ کے ساتھ ساتھ رہوں, اسی طریقے سے ایک تو آپ کے پوچھے چلے. امام نے کچھ گفتگو کی, مجھے واپس چلا جانے دے, کچھ نہیں, کہیں کسی جگہ پر ٹھہر جانے کے لیے کہا, کچھ نہیں مانتے. ایک مقام پر ابن زیاد کا نامہ آیا, خط آیا کہ آپ جہاں پر حسین ہو وہاں پر روک لے, بلکہ کسی ایک ایسی جگہ پر حسین کو روک جہاں پانی وانی نہ ہو. امام حسین نے نینوا کی آبادی میں رکنے کے لیے کہا, لیکن ہر نے رکنے نہیں دیا. یہ قافلہ چلتا رہا, اچانک امام حسین کے گھوڑے کے قدم رکے. بس میرے عزیزو, امام حسین کے گھوڑے کے قدم رکے. امام نے جھک کر کے منزل کو دیکھا, پوچھا اس زمین کا نام کیا ہے؟ کہ راہوار حسینی رکا ہے, کوئی وجہ ضرور ہے. تو زہیر ابن خیل نے کہا, جس کو شک فرات کہتے ہیں, کہا کوئی اور بھی اس کا نام ہے؟ کسی نے کہا مولا اسے غازوریہ کہتے ہیں. کوئی اور بھی اس کا نام ہے؟ کسی نے کہا مولا اسے کربلا کہتے ہیں. بس اتنا سننا تھا کہ امام حسین نے آواز دی, اعوذ باللہ من کرب البلا. اور اس کے بعد ایک مٹھی خاک اٹھائی, اٹھا کر کے سونگھا, آواز دی, یہ وہی زمین ہے جو میرے لیے ہاں ہونا محت رکابنا. بازی جیسی تاریخ دو محرم جس میں یہ قاتل حسینی اپنی آخری منزل پر آ گیا. آج حسین کربلا پہنچ گئے. محملیں بٹھائی گئیں, خیمے لگائے گئے, بیویوں کو اتارا گیا. بیویاں اتر کے خیمے میں آئیں, جناب ام کلثوم نے بھائی کو بلایا. مقتل کے جملے ہیں, کہتی بھیا یہ زمین کو کچھ خوف سا محسوس ہو رہا ہے. اے بھیا کیا کہیں اور نہیں چل سکتے؟ امام نے کہا کہ بہن جنگ صفین کے بعد ہم بابا کے ساتھ واپس آ رہے تھے. ایک سرزمین پر بابا بھیا حسن کی آغوش میں سر رکھ کے سو گئے. تاریخ جملے ہی ہے. کچھ دیر کے بعد بابا کی آنکھ کھلی اور بابا زارو قطار رو رہے تھے. بھیا حسن نے پوچھا کہ بابا رونے کا سبب کیا ہے؟ کہا ابھی ابھی میں نے خواب میں دیکھا کہ یہ سرزمین خون سے غرق ہے اور میرا حسین اسی خون میں غوطہ ہے اور ایک ایک کو نصرت کے لیے پکار رہا ہے اور کوئی جواب دینے والا نہیں ہے. بابا نے مجھ سے پوچھا کہ میرے لال اگر ایسا وقت آئے تو کیا کرو گے؟ میں نے کہا کہ بابا میں صبر کروں گا, یعنی یہ زمین میرے ہی لیے بنائی گئی تھی, اب ہمارا سفر اسی جگہ پر تمام ہو رہا ہے. لوگوں کا کاروان حسینی آ گیا اس منزل پر. حسین بن علی نے زمین کو خریدا اور خرید کے پھر انہیں کو خبا کر دیا. ایک ایک سے وصیت ہے, کبھی خواتین سے وصیت ہے, کبھی مردوں سے وصیت ہے, کبھی چھوٹے چھوٹے بچوں سے وصیت ہے. ایک لفظ کے لیے میں زحمت دے رہا ہوں, آپ اس میں میرا بات تمام ہو جائے گی اور جب یاد آئے تو رو لینا میرے عزیزوں. حسین بن علی کربلا پہنچ گئے. دوسری محرم کو آئے, ایک ایک دن حسین کا گزرتا رہا. چوتھی کو شمر کا لشکر آ گیا, چاروں طرف سے حسین فوج میں گھر رہے ہیں, فوجیں سمٹتی چلی جا رہی ہے. ساتویں سے بندی سے آپ ہیں, شب ہم تم سے ساتویں سے فوجان آپ ہو گیا. حسین بن علی کے بچے پیاسے ہیں. نبی محرم کی شب رات آئی, یعنی شب عاشور. آج زندگی کی آخری رات ہے سمجھی. دسویں کا سورج نکلا, ایک ایک کر کے میدان میں جانے لگا, کبھی لاش اٹھائی کبھی رو دیے. اسی شغل میں شاہ دن بھر رہے, پورا دن حسین ابن علی کبھی کسی کو میدان کی اجازت دیتے ہیں اور کبھی کسی کا لاشا لے کر کے آتے ہیں. یہی شغل پورا دن حسین ابن علی کا رہا, یہاں تک کہ وہ منزل بھی آئی جب گوشت کے پالوں کی منزل ہے, اس کو بھی حسین نے سر کر لیا. اب کوئی نہ رہ گیا, حتی ششما بھی نہ رہ گیا. اب عبداللہ جس کے لیے میں زحمت دی, سنو میرے عزیزوں, حسین ابن علی پوچھ کے خیمہ پر آئے اور آواز زینب, حسین کا سلام آخر, رقیہ, حسین کا سلام آخر, سکینہ, خدا حافظ. زینب نے کہا بھیا ایسے نہیں, آپ خیمے میں آئیے, آخری بار رسد تو نہیں. خیمے میں آئے, رسد ہوئے, رسد کیسے ہوئے یہ تو نہیں معلوم. ہاں اتنا ضرور پتا ہے خیمے کا پردہ کبھی اٹھتا ہے کبھی گر جاتا ہے. حسین نکلنا چاہتے ہیں, بچے پیروں میں لپٹ جاتے ہیں. خیمے سے باہر آئے, بس یہ جملہ ہے جس کے لیے میں یہاں تک لایا ہوں آپ کو. خیمے سے باہر آئے, آج وہ پہلا قدم حسین ابن علی نے خیمے سے باہر رکھا ہے تو حسین کا استقبال کرنے والا کون نہیں ہے. نظرا یمینا و شمالا, کبھی دائیں طرف دیکھا کبھی بائیں جانب دیکھا, کوئی نظر نہیں آیا. کیا کہتے ہیں, آئین آئین مسلم واقعی, آئین آئین ہانی ابن عروہ, آئین آئین حبیب ابن مظاہر, کوئی جواب نہیں آیا. امام حسین نے کہا مالی نادی تم یا فرسان ہے یا ویا بطال صفا, مالی نادی کی فلا تجیب ہوئی, اور تمہیں کیا ہو گیا؟ میں پکار رہا ہوں تم جواب نہیں دے رہے. مقتل میں لاشیں تڑپنے لگے, کٹی ہوئی گردنوں سے آواز آئی, فرزند رسول موت نے مجبور ہوئی. عبداللہ سنیے, حسین کیا کہہ رہے ہیں، انداز بدل گیا، آواز دے کے بھائی تم جو کرتے ہو جوابی، ارے تم میں کون ہے جو میرے گھوڑے کو لائے؟ اللہ نے حسین کی بے کسی، اللہ نے حسین کی بے بسی، ارے تم میں کون ہے جو میرے گھوڑے کو لائے؟ ارے مطلب یہی تو تھا، وہ میرا ناز بردار بھائی وہ ہمیشہ لایا کرتا تھا، اب وہ نہ رہ گیا، میں کسے